چلیں شروع کرتے ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مجلس کے اندر ہم اپنے شیخ حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی کتاب مکارم الاخلاق میں سے پڑھتے ہیں. یہ مکارم الاخلاق یہ ان اچھے اخلاق کو کہتے ہیں کہ جو کہ ہر مسلمان کو ہر ایمان والے کو اپنانا لازمی ہے اگر وہ اللہ رب العزت سے واصل ہونا چاہتا ہے, اللہ رب العزت سے جڑنا چاہتا ہے, اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالی کی مدد اپنے شامل حال کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے خوش رہیں اور وہ اللہ تعالی کی مدد کے ساتھ زندگی گزارے. یہ صرف ایک چاہنے والی اچھی بات ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد یہ ہماری ضرورت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم جو کچھ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی ہیں. جو ہمارے پاس ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, جس شکل کی بھی نعمت ہو, جس شکل کی بھی چیز ہو, وہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بغیر, اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے جینے کا. اللہ والے کہتے ہیں تیرے بنا بھی کیا جینا, اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا. تو ان مکارم اخلاق میں سے ہم آج کل جو آخری خلق بیان فرمایا, ساتھیوں کی مدد کرنا, وہ ہم اس کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں. اور پچھلی مجلس کے اندر جو بات شروع ہو گئی تھی وہ ہمارے حضرت نے اپنے اس بیان میں, یعنی ساتھیوں کی مدد کرنا, ساتھیوں کی خدمت کرنا, تو وہ عام ساتھیوں کی خدمت سے بات چلائی اور چلاتے چلاتے لے کر کے آ گئے اس ساتھی کی خدمت کرنا یا اس ساتھی کے ساتھ اچھا اخلاق روا رکھنا کہ جو کہ ساری عمر کا ساتھی ہوتا ہے, جو کہ ساری عمر ساتھ رہتا ہے, یعنی شادی کے بندھن میں بندھ جانے کے بعد جو ساتھی بن جاتا ہے یا بن جاتی ہے, خاوند کہتے ہیں, بیوی کہتے ہیں, تو ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے, کیسے اخلاق ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ذرا سا سینسیٹیو ٹاپک بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو. بہرحال جو بھی ہے ہم اپنے مشائخ سے سیکھتے ہیں اور اس کو پھر ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہی ہے. تو پچھلے مجلس کے اندر جو دراصل دو ہفتے پہلے ہوئی تھی, کیونکہ پچھلے مجلس ہم سفر کی وجہ سے نہیں کر سکے تھے, تو اس میں جو ہے وہ حضرت کچھ بیویوں کو نصیحتیں فرما رہے تھے. شروع میں بیویوں کو نصیحتیں, بعد میں خاوندوں کی بھی بات آئے گی. تو بیویوں کی نصیحت میں بڑے ذرا اس بیان کے اندر حضرت نے اچھا خاصا جو ہے وہ کھل کر کے بات فرمائی, لگی لپٹی سے کافی حد تک پرہیز فرمایا. تو پولیٹیکلی کریکٹ لینگویج ذرا کم استعمال کری ہے اس بیان کے اندر, جو کہ آج کل کے دور کے اندر ذرا زیادہ سمجھی جاتی ہے استعمال کرنی چاہیے. تو حضرت نے پھر سیدھا سیدھا صاف صاف بیان فرما دیا, جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا. قرآن مجید کو تو نہیں چھپا سکتے نا, قرآن مجید کو تو پولیٹیکلی کریکٹ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, وہ تو اللہ تعالی نے اپنا کلام اتار دیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود ہی لے لی, اب کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا, کوئی اس کو چھپا نہیں سکتا. تو فرما دیا تھا کہ اللہ تعالی نے خاوند کو گھر کا امیر بنایا ہے, گھر کا سردار بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو امیر اور سردار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئین وکٹوریا کی طرح, کوئین الزبتھ کی طرح, یا پرنس چارلز یا کنگ چارلز کی طرح کا امیر نہیں, کہ جو کہ تاج سر پہ پہن کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے پاس ایک پیلس ہوتا ہے اور اس کے پاس خوب سارے جو ہے وہ مال و دولت اور ہیرے جواہر ہوتے ہیں، لیکن حکومت جو ہے نا وہ کوئی اور چلاتا ہے، حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ چلاتی ہے، حکومت ہاؤس آف کامنز چلاتی ہے۔ اس قسم کا امیر اور اس قسم کا سردار نہیں کہ جو کہ بن کر کے بیٹھا رہے اور کام کاج کچھ نہ کرے، اور اگر ملک کے اوپر کوئی خرابی آئے بھی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ کنگ چارلز ذمہ دار نہیں ہوگا، رائٹ؟ کوئین الیزابیتھ ذمہ دار نہیں ہوگی، بلکہ ذمہ دار کون ہوگا؟ پرائم منسٹر ذمہ دار ہوگا، رائٹ؟ اور جو پارلیمنٹ والے ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے۔ ایسا امیر اللہ تعالیٰ نے شوہر کو نہیں بنایا، سردار نہیں بنایا، بلکہ ذمہ دار بنایا۔ ذمہ دار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذمہ تمہاری گردن پر آئے گا، تمہارے سر ہوگا، اگر کوئی معاملہ خراب ہوا تو اب اسی کی ذمہ داری ہے کہ بھائی خود بھی ٹھیک ٹھیک چلے، خود بھی ٹھیک ٹھیک چلے اور اپنے ماتحتوں کو بھی ٹھیک ٹھیک چلانے کی کوشش کرے اور ٹھیک ٹھیک چلنے میں مدد کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتی ہے اصل امارت، یہ ہوتی ہے اصل سرداری۔ تو اب یہ اصل سرداری اور اصل امارت جو ہے وہ اسی وقت سکسیسفل ہو سکتی ہے جبکہ امیر بھی اپنے ذمہ داریوں کو صحیح صحیح نبھائے اور جو اس کے تحت لوگ ہیں، جو اس کی رعایا ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ کو آپریٹ کریں، وہ بھی اس کے ساتھ تعاون کریں اور ڈسپلن کا مظاہرہ کریں۔ ڈسپلن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو لیڈر ہے، جو امیر ہے، اس کی بات مانی جائے اور اس کو جو ہے وہ اپنا امیر بنایا جائے، اس کی ریسپیکٹ کری جائے، ٹھیک ہے؟ بات ماننا ہی ریسپیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ ریسپیکٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے سامنے جو ہے وہ اچھے اچھے الفاظ استعمال کرتے رہیں اور جو ہے وہ جھک جھک کر کے ملتے رہیں، لیکن جب بات ماننے کا وقت آئے تو اس وقت جو ہے نا وہ ان کی بات نہ مانے اور بات اپنی ہی مانے، لیکن جھک جھک کے ان سے مل رہے ہیں، جی حضوری کر رہے ہیں اور بڑی اچھی اچھی جو ہے وہ پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں، بلکہ ہدیے تحفے بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ریسپیکٹ کرنا نہیں ہوتا۔ ریسپیکٹ تو اسی وقت کہلائے گی کہ جبکہ آپ بات بھی مانتے ہیں۔ تو رعایا کو جو ہے وہ امیر کی بات ماننا، اس کو ریسپیکٹ کرنا، یہ رعایا کی ذمہ داری ہے، اور اوپر والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ تو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاوند کو گھر کا امیر بنایا، سردار بنایا، اور امارت کا تو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ پچھلی ہی مجلس کے اندر یہ بات ہوئی تھی نا کہ جب ایک دفعہ امیر مان لیا نا تو اس کے بعد پھر اپنی نہیں چلا سکتے، حتیٰ کہ وہ جو سفر کی بات ہوئی تھی کہ بھئی دو لوگ جو ہے وہ سفر پہ جا رہے تھے، تو ان میں سے جو عمر کے بڑے تھے تو اور مرتبے میں بھی بڑے تھے، تو انہوں نے کہا بھئی تم ہم میں سے کون امیر ہوگا؟ تو چھوٹے صاحب نے کہا کہ جی ظاہر سی بات ہے آپ ہمارے بڑے ہیں تو آپ ہی ہمارے امیر ہوں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم نے کہہ دیا نا اب میں امیر ہوں، بس اس کے بعد اب میری بات ماننی پڑے گی۔ اس کے بعد سارا راستہ جو ہے وہ بڑے صاحب یعنی امیر صاحب جو تھے نا وہ اس کی خدمت کرتے رہے، حتیٰ کہ بارش بھی ہوئی تو اس کے اوپر چادر تانے رہے، اور جب یہ کہتا کہ نہیں حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کی خدمت مجھے کرنی چاہیے، انہوں نے کہا چپ کر کے بیٹھے رہو، تم نے شروع میں کہا تھا نا کہ میں امیر ہوں، اب میری بات بھی ماننی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو بات جو ہے وہ امیر کی اس حد تک ماننی پڑتی ہے کہ ادب بھی، اگر امیر منع کر رہا ہے ادب کرنے سے تو ادب بھی نہیں کر سکتے امیر کا، ٹھیک ہے؟ یعنی ادب سمرا دیے کہ ان کی خدمت نہیں کر سکتے، یا ان کے آگے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کرنا ہے تو پھر نہیں کرنا۔ ابھی ہم حضرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ آ کر کے پھر خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ کسی نے جو ہے نا وہ اٹھا کر کے ہاتھ دبانا شروع کر دیا، یہ نہیں دبانا ہے، یہ نہیں دبائیں آپ، تو چھوڑنا پڑا۔ بھئی آپ چاہ رہے ہیں کہ حضرت کو دبائیں، حضرت کی خدمت کریں، حضرت کہہ رہے ہیں نہیں دباؤ تو پھر نہیں دبانا، ٹھیک ہے نا؟ اپنی مرضی سے تھوڑی خدمت کرنی ہے، اپنی مرضی سے تھوڑی ادب کرنا ہے، جس کی ادب کر رہے ہو، جس کی خدمت کر رہے ہو تو اس کی بات بھی تو ماننی پڑے گی نا۔ بہرحال تو انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جو گھروں کے اندر معاملات چل رہے ہوتے ہیں آج کل کے دور کے اندر خصوصاً، وہ یہ کہ جو رعایا ہے وہ بات بات کے اوپر جھگڑ رہی ہوتی ہے، رائٹ؟ جیسے کہ ہمارے یہاں بات بات کے اوپر دھرنا ڈال رہی ہے، تو بات بات کے اوپر احتجاج کر رہی ہے، بات بات کے اوپر جو ہے وہ نو کانفیڈنس جو ہے وہ موشن آ رہا ہے، یا فلانا ہو رہا ہے، ڈمکانا ہو رہا ہے، تو حکومت جو ہوتی ہے نا وہ فنکشن ہی نہیں کر پا رہی ہوتی ہے۔ کسی کوئی بھی حکومت ہمارے یہاں تو فنکشن نہیں کر پا رہی ہوتی، تو رعایا جو ہے وہ اپنے حساب سے چل رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح گھر کی رعایا بھی اپنے حساب سے چل رہی ہوگی تو پھر گھر کا بھی جو 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 نظام ہے نا وہ نہیں چل سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت نے بڑے کلیئر کٹ الفاظ کے اندر کہہ دیا تھا کہ جی ویسے تو بڑا دین سیکھا ہوا سمجھتی ہیں اور بیٹھی بیٹھی چاہتی ہیں کہ رابعہ بصریا بن جائیں گی, لیکن انا اتنی ہوتی ہے کہ معمولی سی بات بھی برداشت نہیں ہوتی. تو اس کا طریقہ کیا اختیار کرتی ہیں کہ ہر معمولی بات کو غیر معمولی کہہ دیتی ہیں اور پھر کہتی ہیں بھائی غیر معمولی بات ہے اس وجہ سے برداشت نہیں ہوتی, ہر بات غیر معمولی برداشت نہیں ہوتی. تو اب جو ہے نا وہ ایک چھوئی موئی کا ایک نمونہ بنے ہوئے ہیں, ایک ٹچ می ناٹ قسم کا کوئی فلاور بنی ہوئی ہے گھر کے اندر, اور ہر وقت جو ہے وہ ایک ناک بھنگ چڑھایا ہوا ہے, اور ہر وقت جو ہے وہ ناگواری ہوئی ہوئی ہے, ہر وقت جو ہے وہ ناز نخرے ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر پھر اگر کوئی کہہ دے کہ بھئی آپ اتنی سی بات کے اوپر آپ جو ہے وہ کیوں ناراض ہو گئیں, تو آگے سے جواب کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی تو ہو جاتے ہیں, آگے سے فوراً جواب تیار ہوتا ہے کہ آپ بھی تو ہو جاتے ہیں. تو بھئی یہی تو بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یو آر ناٹ ایکول. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کے سامنے نیکیوں کی قبولیت میں یو آر ایکول, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے کہ نہیں مرد کی نیکی جو ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے عورت کی نیکی کم قبول ہوتی ہے, ایسا کوئی نہیں ہے, ڈفرنس نہیں ہے. لیکن جہاں پہ سیاست آئے گی, سیاست کہتے ہیں نظام کو چلانا, رائٹ, سسٹم کو چلانا, اس کو سیاست کہتے ہیں. تو گھر کا سسٹم بھی تو سیاست کے ذریعے سے ہی چلتا ہے نا, تو جہاں پہ سیاسی امور آئیں گے وہاں پر تو اونچ نیچ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, وہاں پر تو اونچ نیچ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. بھائی سارے کے سارے اگر ایک لیول پر ہوں گے تو حکومت کیسے چلے گی, نظام کیسے چلے گا؟ تو حکومت کی ماننی پڑے گی, رعایا کو جو ہے وہ کوآپریٹ کرنا پڑے گا. برابری نہیں ہے میاں بیوی کے اندر, برابری نہیں ہے, رائٹ. الرجال قوامون علی النساء, رجال کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اوپر, یہ دوسری آیت بھی موجود ہے, رجال کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اوپر بنایا عورتوں کے, برابری نہیں ہے. تو اگر وہ آپ کی کسی بات کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں نا تو آپ نہیں ناراض ہو سکتے کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ناراضگی, ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے وہ کام بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, گھر کا نظام جو ہے وہ روک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, اٹس ناٹ دا سیم. تو اس کے اوپر نا ہم بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بھی مدد فرمائی ہے کمزوروں کی. ٹھیک ہے نا, جب کمزور ہو جاتے ہیں نا بہت زیادہ تو پھر اللہ تعالیٰ کمزوروں کی مدد فرماتے ہیں. تو مولوی صاحب جو ہیں وہ اس زمانے کی سب سے کمزور شے, رائٹ, اس زمانے کی سب سے کمزور شے کون ہے؟ مولوی, مفتی, شیخ. شیخ بھی آج کل ایسے ہی ہیں جوتے کی نوک پہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ آگے کافی جگہ ہے, تھوڑا سا آگے آگے ہو جائیں. تو شیخ صاحب کوئی بات کر دیں, مولوی صاحب کوئی بات کر دیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ میل شوبنزم. ٹھیک ہے نا, یہ جو ہے نا وہ سختی کر رہے ہیں, یہ میل شوبنسٹ ہیں, اور یہ فلانے ہیں ڈھمکانے ہیں, اور انہوں نے دین کو جو ہے نا وہ غلط سمجھا ہے, اور ہمارے دین میں ایسا نہیں تھا, یہ مولوی صاحب نے بنا دیا ہے. قرآن مجید کی آیت کو بھی مولوی صاحب نے نا لگتا ہے اٹھا کر کے تبدیل کر دیا ہے. قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور آیت نازل فرمائی تھی, آج کے مولوی صاحب نے جو ہے وہ اس آیت کو نکال کر کے نا اپنی طرف سے الرجال قوامون علی النساء والی آیت کو اندر ڈال دی ہے, اور انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون والی آیت بھی لگتا ہے مولوی صاحب نے ڈالی ہوئی ہے اندر, کہ ہم اس کی حفاظت کرنا اپنی ذمہ داری ہم نے بنائی ہوئی ہے, اپنے اوپر لیا ہوا ہے, سب کچھ مولوی صاحب کا کیا جا رہا ہے. قرآن کو بھی تبدیل کر دیا مولوی صاحب نے, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے مولوی صاحب تو ٹھہرے نا مجرم, عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے, عورتوں کو جو ہے وہ دبانے والے, عورتوں کو جو ہے وہ پیسنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی, اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ جو ویسٹرن ریسرچرز ہیں نا, ویسٹرن نان مسلم ریسرچرز امریکہ یورپ کے, تو ان کو کھڑا کر دیا. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مولوی صاحب کی حمایت میں بات کر جاتے ہیں, وہ چاہتے نہیں ہیں مولوی صاحب کی حمایت کرنا, چاہتے نہیں ہمارے علماء کی حمایت کرنا, لیکن وہ اپنے ریسرچ کی بنیاد کے اوپر ایسی بات کر جاتے ہیں جو کہ ایگزیکٹلی مولوی صاحب کی بات کے مطابق بن جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے نا ایک ویڈیو بھیجوا دی, ایک بالکل ہی جس کو کہا جائے کہ جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں, ایک بالکل ہی نارم یعنی سیکولر یا دنیا دار کہا جائے, جس میں کہ کوئی علماء سے دور دور کا کوئی رشتہ نہیں, کوئی تعلق نہیں. وہ کیا ہے جی؟ سوشل ورکر. ٹھیک ہے نا, ایک بالکل ماڈ اسکواڈ جس کو کہا جاتا ہے ہمارے ملک کے اندر, ماڈ اسکواڈ سوشل ورکر. ٹھیک ہے نا, تو ان کی جو ہے وہ کسی نے ہمیں فارورڈ کر دیا. اب ان کو جب ہم نے سنا نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے سننا ہے نا، دیکھنا کو تھوڑی ہے. تو سنا تو پھر وہ کیا فرما رہی ہیں کہ جی میں تو حیران رہ گئی ہوں، میں تو پریشان رہ گئی ہوں. پہلے تو انہوں نے اس طرح سے بات سٹارٹ کری نا کہ میں تو پریشان ہو گئی ہوں کہ میرے پاس کتنے زیادہ طلاق کے کیسز آ رہے ہیں، کتنے زیادہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس کے کیسز میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں. آئی نیور امیجن کہ ہمارے معاشرے کے اندر اتنا برا حال ہوگا. اس طرح سے اس نے بات شروع کری کہ اتنا ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہو رہے ہیں، اتنا جو ہے وہ طلاق کے کیسز ہو رہے ہیں اور شادی شدہ جوڑوں کے اندر بھی. اچھا پہلے تو مردوں میں ہوتے تھے، اب عورتوں کے اندر تقریباً برابر ہی لگتا ہے، جیسے عورتوں کے بھی اتنے ہی میرٹل ایکسٹرا میرٹل افیئرز نظر آتے ہیں جتنے کہ مردوں کے ہوتے تھے. تو اس طرح سے اس نے پوری تمہید باندھی اور آگے جا کر کے کہتی ہے کہ مرد کی جو نیڈز ہے نا وہ بیوی پوری نہیں کرتی، اور بیوی کی جو نیڈز ہیں وہ مرد پورا نہیں کرتا. اس وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، اس وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اب سنیے خاتون کی کہ مرد کی نیڈز کیا ہیں اور عورت کی نیڈز کیا ہیں. یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے ہمارے مجالس کے اندر کہ مرد کی نیڈز کیا ہیں، عورت کی نیڈز کیا ہیں. عورت کی نیڈز کہتی ہے کہ عورت کی نیڈ یہ ہے کہ اس کو سیکیورٹی چاہیے، اس کو تحفظ چاہیے. تحفظ عورت، اس کے اوپر ہم کئی سارے جو ہے وہ لیکچرز کر چکے ہیں. تحفظ عورت، عورت کو پروٹیکشن چاہیے، سیفٹی چاہیے، یہ اس کی نیڈ ہے. تو مرد جو چیٹ کرتا ہے عورت کے اوپر، یہ عورت کی سیفٹی جو ہے نا وہ اس کو کمپرومائز کرتا ہے. اس کو دھمکیاں دیتے رہنا، اس کو اس قسم کے گھر سے نکال دوں گا، یہ کر دوں گا، دوسری لے آؤں گا، تیسری لے آؤں گا، چوتھی لے آؤں گا، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہیں تم کس چیز کی بنی ہوئی ہو، تمہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے. اس طرح کی باتیں کر کر کے وہ عورت کی سیفٹی کو جو ہے نا وہ تھریٹن کر رہا ہوتا ہے. اب ایسی جو عورت ہوتی ہے نا وہ پھر یا تو شیرنی بن کر کے اس کے اوپر جھپٹتی ہے یا پھر وہ گوریلا وارفیئر کے اوپر آتی ہے. گوریلا وارفیئر سمجھتے ہیں نا کہ جب کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے سے بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکے، اب وہ چھپ کر کے حملہ کرتا ہے، اب وہ اندر صفوں میں گھس کر کے حملہ کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں گوریلا وارفیئر. اور گوریلا وارفیئر کبھی سپر پاور نہیں کر رہی ہوتی، یہ کمزور لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں پہ بیوی کمزور ہوتی ہے اور اس کی سیکیورٹی کو اور سیفٹی کو آپ تھریٹن کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ پھر وہ گوریلا وارفیئر کے اوپر آتی ہے. تو عورت کی ضرورت، یہ جو سیکیورر طبقہ ہے، نان مسلم طبقہ ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. مرد کی ضرورت، مرد کی ضرورت کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ مرد کی ضرورت ہے ریسپیکٹ. مرد کی ضرورت کیا ہے؟ ریسپیکٹ، عزت افزائی کرنا، اس کی عزت کا خیال رکھنا. ڈفرنس ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں چیزوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کافروں کو اٹھا کر کے آپ اور بھی چیزیں دیکھ لیں، مینز برینز اینڈ ویمنز برینز، اس کے اوپر بھی کافی لوگوں نے سنا ہوگا نا، کتنا فرق ہے مینز برینز کے اندر اور ویمنز برینز کے اندر. عورت کا دماغ بالکل فنکشن ہی الگ طریقے سے کر رہا ہوتا ہے، مرد کا دماغ فنکشن ہی بالکل الگ طریقے سے کر رہا ہوتا ہے. یہ احسن الخالقین کی تخلیق ہے. احسن الخالقین، اس نے ہمیں دماغ عطا کیا اور ہمارا دماغ اس نے بنایا ہے. اس کو پتا ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے، کس کو کیسے برین سیلز چاہیے، کس کو کیسی کیپیبلٹی چاہیے، کس کو کیا نہیں چاہیے، کیا کس چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے. جس چیز کی ضرورت نہیں وہ چیز دیا نہیں، جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز دی. یہی تو احسن الخالقین کی صفت ہے. اور شیطان کی صفت کیا ہے؟ جس چیز کی جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو وہ دو، اور جس چیز کی اس کو ضرورت ہے وہ اس کو مت دو. یہ رحمان کا الٹ ہے، یہ شیطان کی صفت ہے، یہ شیطان کا کام ہے. ترتیب کو بدل دینا، ترتیب کو الٹ دینا، یہ شیطان کا کام ہے. تو دنیا کے اندر جب شیطانیت عروج پہ آ گئی اور رحمان کے بندے جو ہیں وہ قحط الرجال، رجال کم سے کم سے کم تر ہونا شروع ہو گئے، تو پوری دنیا کے اندر نظام الٹ دیا گیا، پلٹ دیا گیا. جو چیز پہلے تھی، فرسٹ تھنگز فرسٹ ہونے کے بجائے فرسٹ تھنگز لاسٹ، لاسٹ تھنگز لاسٹ ہونے کے بجائے لاسٹ تھنگز فرسٹ، ترتیب کو بدل دیا. اسی طریقے سے مرد اور عورت کی ترتیب کو بھی بدل دیا. دماغ جو تھا وہ مرد کا دیا ہوا تھا، پیدائش جو ہے وہ مرد کے طور پر ہوئی ہے، اس کو بدل دو بھائی. تو پہلے تو رولز کے طور پر بدلا، اب اس کے بعد جو ہے وہ جینڈر بدلنے کے اوپر آپریشن آنے شروع ہو گئے. اب تو جی ٹرانسجینڈر، اب تو آپریشن کرو، اپنے جینڈر کو ہی بدل لو. بیڑا غرق کرو اپنی ساری کی ساری زندگی کا. وہ اور بات ہے, وہ تو بعد میں پتا چلتا ہے. اب تو اسکولوں کے اندر جو ہے نا وہ کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا وہ غلط باڈی مل گئی ہے. لٹرلی اگر آپ کو نہیں پتا ہے اب تک تو پتا ہونا چاہیے کہ امریکہ اور یورپ کے اندر اسکولوں کے اندر بغیر والدین کے کو ہوا بھی لگے ہوئے, والدین کو ہوا بھی نہیں لگنے دیتے, اور اسٹوڈنٹ کاؤنسلر جو ہیں وہ کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں بچی کی کہ تم غلط باڈی میں پیدا ہو گئے, تمہیں تو بچہ ہونا چاہیے تھا. تم نے سوچا ہے, ہیو یو ریکنسیڈرڈ یور سیلف دیٹ یو آر بورن ان دا رانگ باڈی؟ گڈ آئیڈیا, لیٹ می گو اینڈ ہیو اے جینڈر چینج. جا کر کے وہ اپنا جینڈر چینج کروا لیتی ہے, اسی طرح لڑکا جا کر کے اپنا جینڈر چینج کروا لیتا ہے. اور ماں باپ کو بعد اس وقت پتا چلتا ہے جب ہو چکا ہوتا ہے, جب ہو چکا ہوتا ہے نا تب پتا چلتا ہے. اور ہمارے یہاں جو ہے بجلی پانی گیس کے مسئلوں کے بعد سارے کے سارے بھاگنے کے لیے ظاہر ہے, وہ بھگانے کے لیے تیار, ہم بھاگنے کے لیے تیار. چلو جی, کوئی کینیڈا جا رہا ہے, کوئی یورپ جا رہا ہے, کوئی امریکہ جا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے, کہیں نہیں جا رہا ہے, اور پتا کچھ نہیں, یا پتا بھی ہے تو ڈونٹ کیئر, ہو کیئرس, جو بھی ہوتا ہے ہوتا رہے. تو بھائی ترتیب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. مرد کو ریسپیکٹ چاہیے, مرد کے لیے سب سے امپورٹنٹ. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے مرد کو پروٹیکشن نہیں چاہیے, عورت کو ریسپیکٹ نہیں چاہیے, نہیں, اکثریت کی بات ہو رہی ہے. لل اکثر حکم الکل, میجورٹی کی بات ہوتی ہے, اس کو زیادہ ریسپیکٹ کی ضرورت ہے اور کم پروٹیکشن کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ جی بیگم صاحبہ جو چاہے کرتا پھریں, مرد کو پروٹیکشن کی کوئی ضرورت ہی نہیں, مرد کو سیکیورٹی کوئی ضرورت ہی نہیں, تو لیٹس سے اب جو بیگم صاحبہ چیٹ کرنا شروع ہو گئیں اینڈ مرد شوڈ بی اوکے ود دیٹ, نو اٹ ڈزنٹ مین دیٹ. لیکن زیادہ اس کی ضرورت جو ہے وہ ریسپیکٹ ہے, اور اس کی زیادہ ضرورت جو ہے وہ پروٹیکشن ہے. اب مرد صاحب اگر آپ کی چھوٹی سی بدتمیزی کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ایسا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ایسا ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو ہو جانا چاہیے, اس کو بغیرت نہیں ہونا چاہیے. اس کو بغیرت نہیں ہو کہ کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا رہے, کوئی اس کے ساتھ جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کا معاملہ کرتا رہے اور اس کو کچھ بھی نہ ہو. اچھا جب وہ ہو جائے گا نا بغیرت, تو پھر سب کے سب جو ہے نا پھر اس کے اوپر لانتا نہیں ہے, کیسا بغیرت مرد ہے, اس کو تو کوئی شکر ہی کوئی نہیں ہے, اس کو یہی نہیں ہے. بھائی آپ پہلے چاہتی تھیں کہ وہ بغیرت بن جائے, جب وہ بن گیا تو اس کے بعد اس کے اوپر اعتراض. تو اس کو تو غیرت مند ہونے کی ضرورت ہے نا. اب باہر کا غیرت مند نہیں ہے تو کم از کم گھر کا تو غیرت مند بننے دے نا اس کو. باہر غیرت مند نہیں ہے, کافر کیا کرتے پھر رہے ہیں اور نان مسلم کیا کرتے پھر رہے ہیں اور کیا کرتے پھر رہے ہیں, اس کو کوئی دینی غیرت نہیں ہے, دینی حمیت نہیں ہے. بھائی گھر سے چیریٹی بگنز فروم ہوم, تو غیرت بگن فروم ہوم. اگر وہ گھر میں بھی غیرت بن جائے گا تو باہر اس نے کیا خاک جا کر غیرت مند بننا ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے عورت کو بھی ریسپیکٹ کی ضرورت ہے, لیکن اس کی جو پرائم نیڈ ہے وہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے. مرد کی ذمہ داری ہے اس کو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی پرووائڈ کیا. اگر وہ پرووائڈ کر رہا ہے تو آپ کیوں پھر بدتمیزی اس کے ساتھ کرے چلے جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو ایکول ٹرمز میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا. لیکن وہی بات حضرت کیا فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے زندگی گزر جاتی ہے کہ فیصلہ کس کا اچھا, کس کی بات زیادہ اچھی. اسی میں عمر گزرے, یعنی سارا زندگی جو ہے نا یہ ڈسائڈ نہیں ہو پاتا گھر کے اندر کہ کسی بات مانی جائے گی. ٹگ آف وار کے اندر ساری زندگی گزر رہی ہے. میری مانو, وہ کہیں نہیں میری مانی جائے گی, وہ کہیں نہیں میری مانی جائے گی. چلو جی الگ الگ, تم اس کمرے میں اپنی حکومت چلاؤ, میں اس کمرے میں اپنی حکومت چلاؤں گی, میں اس بچے پہ اپنی حکومت چلاؤں گی, میں اس بچے پہ اپنی حکومت چلاؤں گی. تو اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ, اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹیٹ بنایا تھا گھر کو, انہوں نے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ بنا لیا, صحیح. تو ایسا تو گھر پھر کسی کام کا نہیں ہے نا جس گھر کے اندر ملٹیپل اسٹیٹس چل رہی ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے, لیکن غیر اللہ کی سجدے کی ممانعت ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت کے اندر بالکل بھی اجازت نہیں ہے. لیکن اطاعت جو ہے وہ بیوی کے اوپر لازم ہے. مرد کی سسٹم نہیں چلے گا نا اس کے بغیر, سسٹم نہیں چلے گا اس کے بغیر. لیکن اس کے اندر بھی تھوڑی تفصیل بھی جان لیں. آج تفصیل یہ ہے کہ جو شوہر کے حقوق شریعت نے بتائے ان کے اندر اطاعت بیوی کے اوپر فرض ہے. جو شوہر کے حقوق ہیں ان کے اندر اطاعت بیوی کے اوپر فرض ہے, اور ایسے معاملات کہ جس کے اندر بیوی کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو, جن کے اندر بیوی کو کوئی نقصان. اب سارا مسئلہ وہی ہے نا کہ نقصان, میں آئی ول ڈیسائڈ, میرے مجھے کچھ کس چیز میں نقصان پہنچ رہا ہے. نہیں بھائی, اب اف یو ڈیسائڈ ایوری تھنگ تو پھر تو نہ تو دین کی ضرورت تھی, نہ جو ہے وہ کسی دین والے کی ضرورت تھی, نہ جو ہے وہ ایجوکیشن کی ضرورت تھی کہ وہ ایجوکیشن حاصل کر کے کوئی جو ہے وہ عالم بن جاتا ہے, ایجوکیشن حاصل کر کے کوئی ایکسپرٹ بن جاتا ہے. تو ایکسپرٹ اوپینین از واٹ میٹرز, رائٹ؟ ایکسپرٹ اوپینین جو ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ وہی تو نہیں نازل ہوتی ہے نا. نالج سے کوئی ایکسپرٹ بنتا ہے نا, تجربے سے کوئی ایکسپرٹ بنتا ہے نا. جب یو ڈونٹ نیڈ اینی ایکسپرٹس دین یو ڈونٹ نیڈ نالج اینی مور, رائٹ اور رونگ؟ اف یو ڈونٹ نیڈ اینی ایکسپرٹس, اف ایوری ون از این ایکسپرٹ. پچھلے دنوں عورتوں کی کلاس کے اندر بات ہو رہی تھی نا, انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ اوپینینز آر لائک بیلی بٹنز, ایوری ون ہیز ون, رائٹ؟ ناف ہے, ہر بندے کے پاس ایک ناف موجود ہے, ہر بندے کی اپنی رائے ہے, ہر بندے کی اپنی رائے, ہر بندی کی اپنی رائے, حتیٰ کہ ہر بچے کی اپنی رائے ہے کہ اچھا بچہ ہے گندا بچہ ہے. ہر بچہ بتا دے گا بھائی میرا خیال یہ ہے کہ اچھا بچہ ہے, میرا خیال یہ گندا بچہ ہے. تو رائے تو ہر انسان کے پاس ہے, دین ڈو وی گو وتھ ایوری ونز رائے, ایوری ونز اوپینین؟ نو, وی گو وتھ دا ایکسپرٹس اوپینین. تو اب کون سی چیز جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے؟ اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں اس فیلڈ کی تو بٹ یو ول ناٹ ڈیسائڈ, سم ایکسپرٹ ول ڈیسائڈ کہ کون سی چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن پرنسپلی اسپیکنگ, پرنسپل یہ ہے کہ عورت کو جس چیز میں نقصان نہ ہوتا ہو اس چیز میں شوہر کی اطاعت اس کے اوپر لازم ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, تو ہم ان گنت موقع پہ سن چکے ہیں نا کہ جہاں پہ اللہ کی نافرمانی آتی ہو تو وہاں پہ کسی بھی مخلوق کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی, کسی بھی مخلوق کی. لیکن اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ شوہر بیوی کو اس چیز کا حکم نہیں دے سکتا جس کے اندر بیوی کو جو ہے وہ ناجائز نقصان پہنچتا ہو. مثال کے طور پر بیوی کی اپنی پراپرٹی ہے, ٹھیک ہے, اس کو اپنے باپ سے ملی ہے, ہدیے میں ملی ہے, میراث میں ملی ہے, یا اس نے کسی طریقے سے جائز طریقے سے اگر کمائی کری ہے جو کہ ہمارے دین کے اندر جائز ہے, جائز طریقے سے بیوی جو ہے وہ کمائی کر سکتی ہے, تو اس کی کوئی پراپرٹی بن گئی, جس بھی طریقے سے بنی اس کی جائز لیگل پراپرٹی ہے. اب شوہر کہے نہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اپنی پراپرٹی کو سیل کر دو, نہیں, یہ اس کی پراپرٹی ہے, شوہر حکم نہیں دے سکتا کہ تم اس کو سیل کر دو یا تم کسی کو ہدیہ کر دو. حتیٰ کہ شوہر بیوی کو حکم نہیں دے سکتا کہ اٹھ تہجد پڑھ, رائٹ, اللہ کی نیک بندی بن جا, تہجد پڑھ, اور رائٹ, نہیں, یہ حکم شوہر صاحب کا نہیں مانا جائے گا. بھائی وہ پڑھ سکتی ہے تو پڑھے گی, نفل کام ہے. ہاں فرض کے اوپر شوہر حکم دے سکتا ہے, فرض کے اوپر اللہ کا حکم ہے, اور اللہ کا حکم جو ہے وہ قوامون صاحب فری کے قوامون نہیں ہے, وہ اللہ کا حکم جو ہے نا وہ اپنے دین کے اپنے گھر کے اندر لاگو کرنے کے لیے وہ قوامون بنائے گئے ہیں. تو فرائض کے لیے حکم دے گا اور فرض کے لیے تو اس کو اللہ کا حکم بھی ماننا تھا, شوہر کا حکم بھی ماننا ہوگا. لیکن نوافل کے لیے وہ حکم نہیں دے سکتا, حتیٰ کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی جو ہے وہ سیکھنا تو فرض ہے کیونکہ نماز کے اندر پڑھنی ہوگی نا, نماز اس کے بغیر ہو نہیں سکتی تلاوت کے, فقرہ ما تیسر من القرآن. لیکن لمبی لمبی تلاوتیں کرنا, روزانہ جو ہے وہ معمولات میں جو ہے وہ ایک پارے کی تلاوت کرنا, یہ فرض نہیں ہے اس کے اوپر. وہ کرے گی اس کا اپنا فائدہ ہے, نہیں کرے گی اس کا اپنا نقصان ہے. شوہر صاحب حکم نہیں دے سکتے, تو یہاں پر تو کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا, نقصان تو پراپرٹی سیل کرنے کے معاملے کے اندر ہو رہا تھا, یہاں پر تو اس کے فائدے کی بات ہے. لیکن یہ آپ کی جورسڈکشن سے باہر ہے, آپ اس کے اوپر حکم نہیں دے سکتے. تو حکم کن چیزوں کے اندر؟ شوہر کا حکم ماننا, ایک تو فرائض کے اندر, اولاد کی دیکھ بھال کے اندر, اور گھرستی جس کو کہتے ہیں, ہوم اکنامکس جس کو کہتے ہیں, گھر بنانا, گھر سنوارنا, گھر کو اچھے سے مینٹین کرنا, وہ گھر والی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو اس میں شوہر کی بات جو ہے وہ اس کو ماننی پڑے گی, کیونکہ یہ شوہر کے حقوق میں سے بھی ہے, شوہر کے بھی حقوق میں سے ہے, بچوں کے حقوق میں سے بھی ہے, یہ گھر کو اچھے سے جو ہے وہ مینٹین کرنا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پچھلی مجلس کے اندر ہو چکی تھیں. اب اس کے بعد جو ہے وہ بے عقل خاوند, بے عقل خاوند فرماتے ہیں کہ دوسری طرف خاوند کو دیکھیں. کئی مرتبہ بیوی نیک, وفادار اور خدمت گزار ہوتی ہے اور خاوند صاحب نے اس کا جینا حرام کیا ہوا ہوتا ہے, یعنی پردہ کر رہی ہے, نمازیں پڑھ رہی ہے, فرائض پورے کر رہی ہے, اس کو کہتے ہیں نیک. نیک کی ڈیفینیشن طواف کر کر کے آ جانا یہ نیک کی ڈیفینیشن نہیں ہے، تہجدیں پڑھ لینا یہ نیک کی ڈیفینیشن نہیں ہے، اگر فرائض پورا نہیں ہو رہا، اگر فرائض کے اوپر عمل نہیں ہو رہا نیک نہیں ہو سکتا، کوئی انسان نیک نہیں ہو سکتا، مرد ہو یا عورت ہو، اگر فرائض کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، اگر عقائد کی حفاظت فرض ہے، بھائی سب سے پہلا فرض ہی عقائد کی حفاظت یعنی ایمان کی حفاظت ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں جس میں کہ سچ بولنا بھی فرض ہے، نماز روزہ حج زکات چھٹی اس کے بعد، جھوٹ بولنا جھوٹ سے بچنا یہ ہمارے فرائض میں داخل نہیں ہوتا، تو فرائض کی جو پابندی کرتا ہے وہی نیک ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وہ کوئی نیک نہیں ہو سکتا. وفاداری جو ہے وہ اس کے اندر ایک ایڈیشنل ایکسپلینیشن ہے خالی نیکی کی، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی شخص نیک ہے اور وفادار نہیں ہے، بے وفا نیک ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کی، بے وفا نیک. وفا کیا ہوتا ہے کہ جس نے آپ کے اوپر احسان کیا، جس نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ اچھا معاملہ کیا اس کے ساتھ پورا پورا اچھائی کا معاملہ کرنا، وفا کرنا. تو نیک ہے وفادار نہیں ہے ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن یہ عام اسلوب ہے کہ کبھی اوور آل پکچر کو بیان کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں سے کچھ زیادہ ریلیونٹ باتوں کو الگ سے بھی بیان کر دیتے ہیں. تو نیکی کے اندر پھر وفاداری کو، چونکہ بیوی کی کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے نا، تو وفاداری از مور ریلیونٹ ٹو دا وائف. اور خدمت گزار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی شوہر کی جو ہے وہ خدمت کرنے والی. ہائے ہائے ہائے. تو کئی مرتبہ بیوی نیک وفادار اور خدمت گزار ہوتی ہے اور خاوند صاحب نے اس کا جینا حرام کیا ہوا ہوتا ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے. یعنی بیوی اگر کوئی بات کرنا چاہے تو ان کے پاس بیوی کی بات سننے کے لیے فرصت نہیں ہوتی، وہ سوچتے ہی نہیں کہ بیوی کی بات اگر وہ نہیں سنیں گے تو وہ پھر کسی غیر کو ہی جا کر سنائے گی، اگر وہ نہیں سنیں گے تو کسی غیر کو جا کے، یعنی آپ کے علاوہ کسی کو جا کر کے سنائے گی، جس کے اندر بیوی کی ماں بھی ہو سکتی ہے، بیوی کی بہن بھی ہو سکتی ہے، بیوی کی سہیلی بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی ہو سکتا ہے جو کہ آپ کے علاوہ ہو. تو حضرت نے یہاں پر علاوہ والی بات سے شروع کیا، تو کیوں آپ اس کے لیے بدکاری کا راستہ کھول رہے ہیں، کیوں شیطان کو راستہ دے رہے ہیں کہ وہ اس کو سپلٹ پرسنالٹی بنائے. اس کی جائز حاجات ہیں، اس نے بچوں کی باتیں شیئر کرنی ہوتی ہیں، گھر کی باتیں شیئر کرنی ہوتی ہیں، اس کی ضرورت ہے کہ کوئی مرد اس کے پاس بیٹھے اور بات کرے، یعنی ذمہ دار مرد جو کہ اس کے اس مسئلے کو جو ہے نا وہ سالو کرنے میں اس کی رہنمائی کر سکے، بلکہ آگے بڑھ کے اس کی مدد بھی کر سکے. اور شوہر سے زیادہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، بلکہ شوہر ہی یہ کام کر سکتا ہے. تو اس کی جائز حاجات ہیں، تو اس کی ضرورت ہے کہ کوئی مرد اس کے پاس بیٹھے اور بات کرے. یہ کام خاوند کر سکتا ہے تو خاوند کو وقت دینا چاہیے، خاوند کر سکتا ہے تو خاوند کو وقت دینا چاہیے. یعنی اب یہاں پر مجبوری والی سچویشنز، خالی مجبوری والی سچویشن، جو کہ عورت کی بھی الگ الگ مجبوریاں ہوتی ہیں، مرد کی بھی اسی طریقے سے الگ الگ مجبوریاں ہوتی ہیں. اب آپ کا ایک سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، آپ جی رچ گھرانے سے آئی ہیں، آپ جو ہے وہ اچھے کھاتے پیتے جگہ سے آئی ہیں، تو اب جو ہے وہ مرد صاحب کے اوپر ایک ریسپانسبلٹی ہے کہ آپ کو ویسے ہی پرووائڈ کرنے کی کوشش کرے جیسے کہ آپ اپنے ابا کے گھر میں جیسے رہتی تھیں، جیسے گھر میں رہتی تھیں وغیرہ. تو اب اس کے لیے اس کو جاب کرنی ہے، اب اس کے لیے اس کو جو ہے وہ اپنا ٹائم لگانا ہے، فری میں تو نہیں لا کر کے اس کو مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کر کے بھیک تو نہیں مانگے گا نا کہ جی مجھے دو تاکہ جو ہے میں اپنی بیوی کی ضروریات پوری کر سکوں. تو اس نے جاب کرنی ہوگی نا، خیر وہ بھی ایک جاب ہی ہوتی ہے، وہ ورک فرام ہوم تو نہیں ہوتا، بیکاری کا کام ورک فرام ہوم ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی تو اس کو باہر ہی جانا پڑے گا نا، وہ وہاں سے جا کے فون پہ بیٹھا بیوی سے بات کرے تو کون اس کو بھیک دے گا؟ تو بیکاری کو بھی کوئی بھیک نہیں دے گا اگر وہ بیٹھا فون پہ بیوی سے جو ہے وہ اس کے مسائل ڈسکس کر رہا ہے. تو بھکاری کو بھیک نہیں دینے کے لیے کوئی تیار ہوگا تو آفس کا جو باس ہے وہ اس کو تنخواہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اگر وہ آفس سے بھی جو ہے وہ فون کے اوپر بیوی کے ساتھ لگا ہوئے مسئلے ڈسکس کر رہے ہیں، مسئلے حل کر رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا پھر وہ دوسرے کی مجبوریاں کوئی نظر نہیں آتی، بس اپنی مجبوری نظر آتی ہے خالی، ٹھیک ہے. تو بھائی اگر اس کے اوپر اس قسم کی ذمہ داریاں ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری، وہ فٹ بال کا گیم تو نہیں دیکھ رہا نا جا کر کے، राइट, एक क्रिकेट का मैच देखने के लिए या अपने दोस्त के साथ जो है वो डब्बू खेलने के लिए या जो है वो सुट्टा लगाने के लिए या कोई इस किस्म का काम करने के लिए तो नहीं गया हुआ, जॉब पे गया हुआ है। अगर गया हुआ है तो वो अल्लाह ताला देख रहे हैं और उसके ठीक ठाक उसको उसके साथ मामला होगा, लेकिन वो अगर जॉब पे ही गया हुआ है तो फिर उसकी मजबूरी है ना कि आपको टाइम नहीं दे सकता। और आजकल जो है वो वर्क फ्रॉम होम जिन लोगों का है, आईटी प्रोफेशनल्स खास तौर पर, तो उनकी जॉब जो है वो घर से भी होती है तो भी लैपटॉप के ऊपर ही होती है या फोन के ऊपर। फोन भी अब पुराने जमाने में जितनी जो कंप्यूटिंग पावर जो है वो एक सुपर कंप्यूटर के अंदर होती थी ना, जो कि बड़े बड़े ऑफिस के जो है वो डेटा सेंटर के अंदर रखे हुए होते थे, उतनी कंप्यूटिंग पावर एक सेल फोन के अंदर आपके हाथ में मौजूद है। तो जो पहले तस्वीर नहीं हो सकता था कि आप जब तक डेटा सेंटर के अंदर ना आए उस वक्त तक आप वो काम कर नहीं सकते, अब आप घर बैठे वो सारा का सारा काम कर रहे होते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी उसी हिसाब से बढ़ी हुई होती हैं कि भैया आपके पास तो फोन है, आपके पास तो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, हमने बल्कि आगे से आपके जो है वो बिल्स वगैरह भी अपने जिम्मे लिए हुए हैं, अब आप जहां भी हैं आपने हमारा काम करना है। अब वो घर में है, बेगम साहब हैं, बच्चे साहब हैं, लेकिन काम तो उन्होंने करना है क्योंकि ही इज कनेक्टेड ऑल 24 आवर्स, ही इज कनेक्टेड। लेकिन इस चीज का ख्याल, इस चीज का मसला अगर नहीं है तो फिर खाविंद को देना है वक्त अपनी सियासत के अंदर, हर वक्त जो है वो सियासत के ऊपर बैठे चले जाने की मौलाना साहब ने क्या कह दिया और फलाने साहब ने क्या कह दिया और फलाने साहब ने क्या कह दिया, मुस्तकिल की ब्राउजिंग हो रही है, मुस्तकिल की जो है वो फेसबुक के ऊपर टाइम लगा रहे हैं और उल्टी सीधी जो है वो वर्ल्ड अफेयर्स के ऊपर और न जाने क्या क्या, क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच और बास्केटबॉल मैच और न जाने क्या क्या, ठीक है। तो इसकी आपको इजाजत नहीं है, ठीक है। तो उसी को कह रहे हैं कि भाई आप फिर स्प्लिट पर्सनैलिटी बना देंगे अपनी बीवी को। जो खाविंद बीवी को कहे कि मेरे पास वक्त नहीं है, इससे ज्यादा बेअकल खाविंद दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। इस सतर की, इस लाइन की तफसीर के बगैर समझ में नहीं आएगी वो लाइन। इसकी तफसीर ये है, यानी इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, तफसीर का मतलब होता है किसी चीज को खोलना, फसरा युफस्सिरु तफसीरन। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि इवन इफ यू आर बिजी, इवन इफ यू डोंट हैव टाइम, यू आर नॉट सपोज टू से इट। आप कह नहीं सकते, ये वाला जुमला नहीं कहें, हर चीज कहने की कोई थोड़ी होती है। जो मुंह में आया बक दिया, इसको हम बड़ी बुरी तरीके से इसको उर्दू जबान में बोलते हैं, जो मुंह में आया बक दिया, कितनी बुरी बात है ना ये, राइट। तो जो है वो आप समझते हैं जो रियलिटी है। अभी इतनी तफसील से, इतनी मकारम अखलाक में सबसे पहला खुलूक क्या था, सच बोलना। सबसे पहला खुलूक था सच बोलना। अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग सुने, कितनी ज्यादा तफसील के साथ समझाया था कि सच बोलने का मतलब ये नहीं है कि जो जी में आए बोल दो या जिसको सच समझते हो उसको बोल दो, नहीं, ये मतलब नहीं है सच समझने का, सच बोलने का। सच बोलने का मतलब ये है झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। इसका मतलब ये नहीं है कि जुबान से बोलना जरूरी है, हर चीज बोलनी जरूरी नहीं है। झूठ मत बोलो, मिसस्टेट ना करो। हत्ता के फिर दूसरा खुलूक था सच का मुआमला करना, वो एक अलग तफसील थी उसके अंदर। तो अब वाकई आपके पास टाइम नहीं है, अब आप बीवी को, मेरे पास टाइम नहीं है, अब आप देखें आगे से क्या होगा उसके बाद। यू आस्क फॉर इट राइट, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंस। क्या ख्याल है? तो कहते हैं कि जी इससे ज्यादा बेअकल खाविंद दुनिया में कोई और नहीं हो। सो जो अपने बीवी को बोले मेरे पास टाइम नहीं है, भाई लड़ाई के लिए तैयार है बट ठीक है, भाई बोल दे जाकर मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो गुरेला वॉरफेयर होगी या कन्वेंशनल वॉरफेयर होगी, फिर उसके बाद अपनी जिंदगी गुजारें वॉरफेयर के अंदर। फिर खाली ये हंसी मजाक वाली बात नहीं रहेगी, फिर उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है ना ये नस्लों तक जाते हैं। फरमाया कि और हमने बाज़ खाविंदों का ये हाल देखा, सच्ची बात है कि जितना वो अपनी गाड़ी का ख्याल रखते हैं इतना ख्याल अपनी बीवी का रख लें तो घर आबाद हो जाएगा। जितना ख्याल अपनी गाड़ी का रखते हैं उतना ख्याल अपनी बीवी का रख लेना तो घर आबाद हो जाएगा। आजकल जो है वो गाड़ी का ख्याल ना रखे, फोन का तो ख्याल रखते हैं कम से कम। इसमें पेट्रोल कम हो जाए तो डलवाएंगे, मैली हो जाए तो उसको सुथरा करवाएंगे, कोई पुरजा आवाज देने लगे तो उसकी मरम्मत करवाएंगे, और बीवी नजला जुकाम बुखार में बीमार पड़ी हुई हो फिर भी तबीयत तक नहीं पूछते, ऐसे बेहिस बन जाते हैं। एक मशहूर लतीफा है कि अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, और हमसाए का रोए पड़े तो सर में दर्द होता है, हमसाए का बच्चा रोए तो सर में दर्द होता है, लेकिन अपनी बीवी रोए तो सर में दर्द होता है और हमसाए की रोए तो दिल में दर्द होता है। लतीफा तो ये है लेकिन दीन में तो इसकी गुंजाइश नहीं है ना। लेकिन फिर हजरत ये ना लगता है वो इस बयान से पहले कुछ अलग ही किस्म के वास्ते पड़े होंगे लोगों के साथ, तो फिर इस बात को भी करके ना फिर हजरत ने आगे वापस बीवियों की बात फरमा दी कि मर्दों ने ये लतीफे क्यों बनाए हैं। इसलिए बनाए हैं कि जब बीवी घर में मोहब्बत नहीं देगी तो फिर दूसरों की बातें अच्छी लगेंगी। तो बाज ऐसे खाबिन देखे कि वाकई बीवी के लिए इस दुनिया की जिंदगी को जेल बना देते हैं। ठीक है, तो बीवी भी जो है ना अपना काम करे और शौहर भी जो है वो अपना काम करे ना, दूसरे के काम के ऊपर नजर है कि तुमने अपना काम क्यों नहीं किया, वो उसको कह रही है तुमने अपना काम क्यों नहीं किया, तो फिर वो बहरहाल आगे फरमाते हैं कि बीवी लावारिस नहीं है। याद रखना कि बीवी को लावारिस ना समझें। अगर उसके माँ बाप गरीब हैं, अगर उसके माँ बाप फौत हो गए हैं, तो वो फिर भी लावारिस नहीं है, उसका वारिस अल्लाह है। तुमने अल्लाह के नाम पर उसको लिया था, अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तकुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, अल्लाह ताला से डरो कि जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हुकूक मांगते हो, और रिश्तेदारियों की हक तलफी से डरो। वो बांदी नहीं थी जो तुम खरीद कर लाए थे, उसकी मां ने उसको आजाद जाना था, उसका रिश्ता मांगने गए थे, लोगों के सामने उसके साथ अहद किया था कि मैं उसकी देखभाल करूंगा। अब जब वो आ गई तो क्या उसको लावारिस समझ लेना चाहिए? लावारिस उसको समझते हैं कि जिसका जिसके साथ अगर आप कुछ कर देना तो कोई पूछने वाला ना हो, कोई उसकी सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, कोई आपको सजा देने वाला नहीं होगा, ऐसे शख्स को लावारिस कहा जाता है हमारे कल्चर में। वो बांदी नहीं थी जो तुम खरीद कर लाए हो। एक दीनदार आदमी का प्रैक्टिकल किस्सा है। बीवी भी आलिमा थी और खाविंद साहब भी माशाल्लाह हाफिज थे, नेक थे। अब ये खाविंद साहब बैरून मुल्क रहते थे और साल में 2 से 3 मरतबा अपने माँ बाप को मिलने जाते थे, मगर जब बीवी कहती कि मैं उदास हूं तो उसकी बात पर कोई तवज्जो ना देते थे। 7 साल तक बीवी को नहीं जाने दिया कि मुझे तुम्हारा जाना अच्छा नहीं लगता। किस वजह से नहीं जाने दिया? अच्छा नहीं लगता। वाह वाह, क्या इंसाफ की जिंदगी है। वक्त निकालो, साथ लेकर जाओ और मिलाकर वापस लाओ। बीवियों को कहते कि तुम बच्चों के पास रहो, ये काम करो वो काम करो, अकेले जाते थे। साल में 2 से 3 चक्कर अपने मुल्क में खुद लगा के आते थे और बीवी को 7 साल तक अपने माँ बाप से नहीं मिलने दिया। ये जेल नहीं तो और क्या है? और कहने को दीनदार भी हैं, नमाज के लिए कहो तो फौरन मुसल्ले पे खड़े होते हैं। मर्दों को ये ऊंच नीच नजर नहीं आती। को हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, यानी अपने दोस्तों की महफिल में है तो बड़े नरम है दोस्तों के साथ, और अगर अहले खाना की महफिल हो तो फिर लोहे की तरह गर्म। गर्म आते हैं घर आते हैं तो गुस्से में, और कई मरतबा कहते भी हैं कि हजरत पता नहीं ये क्या मामला है, दोस्तों की महफिल में तो बिल्कुल ठीक हो जाता हूं और घर जाता हूं तो गुस्सा चढ़ जाता है, सर गर्म हो जाता है। मैंने कहा कि देखो शैतान आग से बना है, तो जिसमें जितनी शैतानियत होती है उतना दिमाग गर्म होता है। बीवी को हदिया देना, बीवी से नरम गुफ्तगु करना, बीवी के मुंह में लुकमा डालना, बीवी को मुस्कुरा के देखना तो याद ही नहीं होता। कई मरतबा सास ससुर की कोताही होती है लेकिन गुस्सा बीवी के ऊपर निकलता है, सोचते नहीं है कि इसका क्या कसूर है। यानी अजीब, ऐसा लगता है दियोमालाई कहानियां है ना ये। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शौहर जो है वो इतना उसकी अकल जो है वो सल्ब कर ली जाए, इतना बेवकूफ बन जाए कि उसकी मां गलती कर रही है और गुस्सा जो है वो बीवी आकर के निकाल रहा है, उसका बाप गलती कर रहा है और गुस्सा जो है वो बीवी पे आकर के निकाल रहा है। लेकिन दिस इज रियलिटी, दिस इज रियलिटी, इट हैपेंस ऑल द टाइम, इट हैपेंस हमारे घरों के अंदर, ये तमाशे रोज का मामला है, रोज का मामला है। और ऐसे बने हुए होते हैं कि इतने बड़े दीनदार, इतने जबरदस्त किस्म के जो है वो सब कुछ है दीन का, लेकिन अपने घर वालों के जो है ना वो तो ऐसे आगे लोटे हुए होते हैं। यानी घर वालों से मुराद डिपेंड करता है वैसे, कुछ जो है वो बीवी के आगे, यानी अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ जो है ना जो भी हो जाए उसका साथ देंगे। अल्लाह और उसके रसूल का हक जो है ना वो उनको याद नहीं रहता। باقی جو اس حق کے خلاف ہو اس کے ساتھ ہو جائیں گے، چاہے ماں باپ اگر اس حق کے خلاف ہو نا، ماں باپ کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ شیطانیت ہے نا یہ، اور کیا ہے؟ لمبی داڑھی بھی ہے، جبے امامے بھی پہن رہے ہیں، اور جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور مسجد کی دوڑ بھی لگی ہوئی ہے، ملا کی دوڑ مسجد، رائٹ، حرم کی دوڑیں بھی لگی ہوئی ہیں، سب لگا ہوا ہے، لیکن جہاں پہ اللہ اس کے رسول کا حق آئے گا وہاں پہ جو اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوگا اس کی حمایت کریں گے۔ تو جہاں پہ بیوی خلاف ورزی کر رہی ہوتی ہے وہاں بیوی کی حمایت کرتے ہیں، جہاں پہ ماں باپ خلاف ورزی کر رہے ہیں ماں باپ کی حمایت کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد پھر جائیں گے اللہ کے پاس، پلیز جنت، جنت سے کم پہ تو ہم سیٹل نہیں ہو سکتے، مہربانی فرما دیجئے، نہیں دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، ہر بات میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت۔ اور اگر شیخ صاحب کے بیچ میں کباب میں ہڈی بن کے آ گئے کہ جو کہ اللہ کے اور رسول کی اطاعت کی باتیں کرتے ہیں تو شیخ صاحب کی بھی مخالفت، شیخ صاحب کی مخالفت کے اوپر راضی ہیں۔ جب تک شیخ صاحب ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں، جب تک شیخ صاحب ان کی من مرضی کی باتیں کرتے رہیں تو شیخ صاحب وائی واہ آوی آوے ہیں، شاہ جی آوی آوے، اور جب شاہ جی کو ڈال دیا جیل میں تو شاہ جی پتہ نہیں کیا کہتے تھے وہ، فرمایا تھا انہوں نے۔ تو یہ تماشے جو ہے نا، یہ بس چند دن کی بات ہے، بس ادھر ہوا نکلی اور ادھر جو ہے نا وہ ساری حقیقت ہمارے سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ساس سسر کی کوتاہی ہوتی ہے، ساس کی وجہ سے جو ہے وہ بیوی صاحبہ آپ کے پاس بیٹھ نہیں پا رہی ہیں، بیوی صاحبہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ وقت نہیں گزار پا رہی ہیں، جو بھی ریزن ہے، تو اللہ کے بندے اپنی ماں کے پاس جا کر کے پھر کچھ کرو اس کا حل۔ تمہاری ماں ہے نا، پہلے تو تمہاری ماں، ٹھیک ہے بیوی بیگم کے بھی جو ہے وہ ان لا تو بن گئی ہے مدر ان لا، لیکن پہلے تو یعنی بایولوجیکلی مدر تو وہ آپ کی ہے نا، تو آپ اپنی مدر کے پاس جائیں، آپ اپنے فادر کے پاس جائیں، ادھر جو ہے وہ غصہ بیوی کے اوپر کیوں نکال رہے ہو یار، کیا ہو گیا تمہاری عقل کو؟ تو کئی مرتبہ ساس سسر کی کوتاہی ہوتی ہے لیکن غصہ بیوی کے اوپر نکلتا ہے، سوچتے نہیں ہیں کہ اس کا کیا قصور ہے، اس نے تو تمہارے ساتھ وفاداری کی، تمہارے ساتھ خدمت گزاری کی زندگی گزار رہی ہے، اب اگر تمہارے بڑے میاں کے ساتھ کوئی مسئلہ بن گیا تو اس بیچاری کا کیا قصور ہے کہ اس کو تنگ کرتے ہو، اور پھر اس کے اوپر دوسری شادی کی دھمکی۔ تو فرماتے ہیں کہ بعض اوقات خاوند بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ معمولی معمولی باتوں میں دوسری شادی کی دھمکی دیتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ اس کا نقصان کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رکھنا کہ جس خاوند نے بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دے دی، اس نے اپنی بیوی کو سپلٹ پرسنالٹی بنا دیا، بیوی کے ذہن سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنے لیے کوئی نہ کوئی سٹینڈ بائی انتظام کر لو، پتا نہیں یہ کب چھوڑ دے گا، کیونکہ اس دور کے اندر دوسری شادی کرنا جو ہے نا، یہ اٹس اینالوگس، اٹس آلموسٹ اکویولنٹ ٹو لیونگ دا فرسٹ ون۔ یہ دور، یہ زمانہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے جو ہے نا وہ بڑے بڑے دیندار جو ہیں وہ یہ نئی بات سمجھ پا رہے ہیں، زمانے کے حساب کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ابھی کسی نے جو ہے نا ایک لمبی سی پوسٹ بھیج دی، بہت بڑے دین والے، جس کے اندر نا بہت سارے مشائخ، اولیاء، صوفیاء کے اقوال دوسری شادی کے متعلق، تیسری شادی کے متعلق، چوتھی شادی کے متعلق۔ اب اس کے اوپر آگے سے ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، ہاں جی کر کے تو ذرا دکھائیں نا، اتنا جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، تو عمل تو کوئی، یہ تماشے چل رہے ہیں۔ تو اس فقیر سے بالآخر رہا نہیں گیا، خیر کسی اور سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ذرا سا دیکھ لیجیے گا کہ وہ سنا تھا ایک لطیفہ ہے کہ ایک صاحب جو ہے نا وہ بازار میں آواز لگا رہے تھے، اے اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، اے اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ تو کسی نے آواز لگائی کہ اس کی دعا پہ آمین مت کہنا کیونکہ یہ گورکن ہے، اس کی دعا پہ آمین مت کہنا کیونکہ یہ گورکن ہے، اس کے کاروبار میں برکت کا مطلب یہ زیادہ لوگ مریں، زیادہ جنازے آئیں تاکہ یہ زیادہ قبریں کھودے، اس کی زیادہ بکری ہو۔ تو اسی طریقے سے کہیں یہ جو پوسٹ بنائی ہے نا کہ زیادہ شادیاں کرنی چاہیے، زیادہ شادیاں کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نکاح خواہ ہیں کہ جن کے پاس زیادہ لوگ نکاح پڑھوانے کے لیے آئیں گے تو ان کی جگہ بکری ہوگی۔ تو ہم نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے کہ گورکن بھی ہوں، پارٹ ٹائم ہے تو نکاح خواہ۔ میں نے پھر لکھا کہ ہو سکتا ہے نکاح خواہ ہوں، جو کہ دوسری تیسری چوتھی شادی کی باتیں کر رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے نکاح خواہ ہوں لیکن ہو سکتا ہے گورکن بھی ہوں پارٹ ٹائم۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور اس زمانے کے اندر جو دوسری تیسری چوتھی کرتا ہے نا, تو پھر وہ پہلے تو جب پہنچتا ہے آئی سی یو کے اندر یا پاگل خانے کے اندر, رائٹ, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قبر کے اندر. ہم نے دیکھے ہیں نا ایسے لوگ پاگل خانے کے ایلیجیبل بن چکے ہیں یا آئی سی یو کے ایلیجیبل بن چکے ہوتے ہیں, پہنچ بھی چکے ہوتے ہیں, اور جو ہے وہ جلدی مرنے کی بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہوتے ہیں. میں نے سمجھایا کہ بھائی وہ جو جن مشائخ کی آپ باتیں نقل کر رہے ہیں نا, زمانہ بھی تو دیکھیں نا, زمانے کا بھی تو لحاظ کریں نا, آپ کس زمانے میں رہ رہے ہیں. آپ عورت کی آزادی کے زمانے میں رہ رہے ہیں, آپ فیمنزم کے زمانے میں رہ رہے ہیں, آپ اس زمانے میں رہ رہے ہیں کہ جبکہ آپ غلام ہیں اور جو آپ کے آقا ہیں وہ سارے کے سارے اسی بات کے اوپر اپنی ساری ریسورسز لگا چکے ہیں کہ عورت ہی حاکمہ ہو. اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کو الٹنے کے اوپر ساری دنیا کی قوتیں جو ہے وہ جمع ہو چکی ہیں. اس کو نہیں دیکھ رہے آپ. اب جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر کے مذاق کر رہے ہوتے ہیں, دوسری تیسری چوتھی کیا کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے جو شوقین مزاج ہوتے ہیں نا, بھولے بھالے شوقین مزاج, وہ تو ہو جاتے ہیں ان کے لٹو, وہ تو ہو جاتے ہیں ان کے رسیا, وہ تو ہو جاتے ہیں ان کے جو ہے وہ مرید, اور ان کی بیویاں ساری کی ساری جو ہے وہ نہ صرف ان کے خلاف ہوتی ہیں بلکہ یہ جس دین کو پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ اس دین کے بھی خلاف ہو جاتی ہیں. بیویاں دین کے خلاف ہو جاتی ہیں, بیویاں علماء کے خلاف ہو جاتی ہیں, اور لڑکوں لپاڑوں کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے پیچھے لگایا ہوا ہوتا ہے اور اس کو کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں, یا پتہ نہیں اللہ عالم نیت کیا ہے ان کی. تو تماشے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس سے گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, اس سے نسلیں برباد ہو رہی ہیں, اس وقت اولادیں برباد ہو رہی ہیں, نسلیں برباد ہو رہی ہیں. اور یہ ایسا زمانہ ہے کہ جس کے اندر ایمان کو بچانا اتنا مشکل کام ہے جیسے کہ طوفان نوح کے اندر اپنی جان کو بچانا مشکل کام تھا. اس دور کے اندر تم نے دوسری شادی کروا کر کے, تیسری شادی کروا کر کے جو اپنی اولادوں کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے, کیا بنے گا ان کے ایمان کا. تو اس راستے سے جو ہے نا وہ اس دور کے اندر, اس زمانے کے اندر دین کو جتنا نقصان پہنچایا جا رہا ہے یہ اوپر سے نظر نہیں آ رہا, کم لوگوں کو نظر آ رہا ہے. تو میں نے ان کو لکھا نا ذرا کہ آپ جیسے لوگ جو ہے نا, آپ جیسے لوگوں کی باتوں کو شوقین مزاج اور جو سادہ لوح مسلمان ہوتے ہیں نا, وہ بڑی سنجیدگی سے لے لیتے ہیں. آپ بے شک مذاق کر رہے ہوں گے لیکن اس کو سنجیدگی سے لینے والے بھی بہت سارے ہوتے ہیں, اور پھر وہ اس کو سنجیدگی سے لے لیتے ہیں. پھر ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کو کسی کی ڈیوٹی لگانی پڑتی ہے کہ بھائی جاؤ ذرا جا کے اس کا بھوت نکالو, اس کے سر کے اوپر سوار ہو. ابھی ایک نوجوان کو پتا چلا کہ وہی سوشل میڈیا کے اوپر جا کر کے ایسے لیکچررز کو سننے والے سن سن کر کے انہوں نے شادی ایک بھی نہیں ہوئی ابھی, لیکن پہلے سے ارادہ کیا ہے چار کروں گا. جھوٹ نہیں بول رہا, آپ کو حقیقی واقعہ بتا رہا ہوں, ابھی کی بات ہے. ابھی سے وہ فیصلہ کر کے بیٹھا کہ میں چار کروں گا. حضرت جی نے ایک اور نوجوان عالم مفتی اور شیخ کو جو ہے وہ ڈیوٹی لگائی, آپ اس کا بھوت نکالیں, آپ اس کا بھوت نکالیں. تو جب وہ اس سے بات کرنے کے لیے انہوں نے پوچھا, بھائی کیسے تمہارے اندر یہ شوق پیدا ہو گیا, ابھی تو تمہاری ایک بھی نہیں ہوئی. کہتے ہیں میں ان کو سنتا ہوں جو شریف دلیلوں کے ساتھ جو ہے نا وہ دوسری تیسری چوتھی کو جو ہے وہ پروف کر رہے ہوتے ہیں, میں ان کو سنتا ہوں. حضرت جی کی آگے پیچھے پھر رہے ہیں لیکن حضرت جی کو نہیں سنتے, حضرت جی کو نہیں سنتے, ان کو سنتے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے. سوچیں نا آپ ذرا, تھوڑا سا اپنی اللہ تعالیٰ نے عقل دیا نا, سوچیں واٹ آر وی ڈوئنگ. حضرت جی حضرت جی, لیکن مانوں گا میں اس کی جو میرے نفس کے مطابق بات کرے, میری خواہش کے مطابق بات کرے. یہ کون سا دین ہے بھائی, اس کو نفس پرستی کہتے ہیں, یہ خدا پرستی نہیں ہوتا, یہ نفس پرستی ہوتا ہے. حضرت جی تو بےچارے فرما گئے, اللہ تعالیٰ ان کی سلامت ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. تو فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا جس خاوند نے بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دے دی اس نے بیوی کو سپلٹ پرسنالٹی بنا دیا، بیوی کے ذہن سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنے لیے کوئی سٹینڈ بائی انتظام کر لو، پتہ نہیں یہ کب تمہیں چھوڑ دے گا۔ اب ایسے میں اگر کوئی غیر محرم اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا بھی ہے تو بیوی کو وہ پناہ گاہ نظر آتا ہے۔ خاوند اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ اس لفظ کے اندر کتنا زہر بھرا ہوا ہے کہ بیوی کا اعتماد شیک ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ معمولی سی بات پر فوراً دھمکی دے دیتے ہیں۔ یہ کیا سمجھتا ہے کہ جو دوسری بیوی آئے گی وہ جنت سے حور بن کر آئے گی؟ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پہلی کے ساتھ جاتی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوسری کا مزہ چکھاتے ہیں، مگر کیا کریں کہ دوسری کی باتیں کسی کو بتا نہیں سکتے، نام لے کو تو نہیں بتا سکتے نا کہ اس کے ساتھ دیکھو کیا عبرتناک سلوک ہوا تھا، مینٹل بریک ڈاؤن لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مینٹل بریک ڈاؤن لے کے بیٹھے ہوئے ایسے لوگ۔ کس زمانے میں رہتے ہو اس کا تمہیں ادراک نہیں ہے؟ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، کچھ دیکھ کر کے زندگی گزارو اللہ کے بندے۔ تو پہلی کی تو کھل کے بتاتے ہیں کہ یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، یعنی پہلی نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا اس وجہ سے دوسری میں نے کر لی ہے، لیکن دوسری کی کس کو بتائیں کہ وہ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ ریالٹیز ہیں نا، اوپر اوپر سے تقوا تہارا تو سب کچھ کی بات کرتے ہیں، یہ اندر حرکتیں کیا ہو رہی ہیں، سوچیں کیا چل رہی ہیں، یہ نہیں پتا چلے گا تو عبرت کیسے آئے گی؟ پھر ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے زندگی میں دو شادیوں والوں کو کبھی خوش نہیں دیکھا، حالانکہ کرتے اس لیے ہیں کہ خوشی آئے گی۔ یعنی حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ ان کے جو شیخ تھے، ہمارے حضرت کے حضرت، کتنا پہلے کی بات ہوگی وہ اپنے زمانے کی بات کریں، میں نے دوسری شادی والوں کو کبھی خوش نہیں دیکھا۔ ایسی تو نہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ تم نہیں کر سکو گے انصاف۔ ایک ہوتی ہے دوسری شادی کی جائز ضرورت کہ اولاد نہیں ہے یا بیوی بیمار ہے اور ضرورت پوری نہیں کر سکتی ہے، اس صورت میں شریعت کہتی ہے کہ اب بے شک دوسری شادی کر لو، یہ خاوند کا حق ہے، لیکن اولاد بھی ہے، بیوی بھی اچھی ہے، خوبصورت ہے، محبت پیار دینے والی ہے، پھر اس کے باوجود دوسری کا شوق ہونا یہ سمجھ سے بالاتر بات ہے، مگر اگر انسان کر بیٹھے تو دیکھا یہ ہے کہ پھر وہ شادیاں ہی نبھاتا ہے، دین کا کام پھر اس سے مشکل ہوتا ہے۔ مادر تو فرماتے ہیں وہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا، نہ وہ دین کا کام رہتا ہے نہ وہ دنیا کا رہتا ہے۔ دوسری شادی کی حقیقت، ابھی اتنا بیان ہے کہ ایک اور مجلس میں یہ چل سکتا ہے، تو اس وجہ سے یہ واقعہ پڑھنے کی بجائے ہم دعا کر کے آج کا مجلس ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں اور ہمیں نئی سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دل میں سارے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ان شاء الله ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے، اس کے اوپر استقامت کے ساتھ جمنا نصیب فرمائے۔ جو معاملات ہمارے شیخ ہمارے مشائخ بتاتے ہیں تو وہ اس توبہ کے اوپر جمنے کے لیے اسباب ہی ہیں۔ تو وہ معاملات کیا ہیں؟ کل چھ ہیں کہ صبح شام دو، یعنی سو سو مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھ لینا، صبح شام سو سو مرتبہ درود شریف پڑھ لینا، روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لینا، وقوف قلبی کا اہتمام کرنا، یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو، دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دینا، اس کو چوتھا معمول کہتے ہیں، اس کو وقوف قلبی، اور اسی کو تقویٰ بھی کہتے ہیں۔ تو چار معمول ہو گئے۔ پانچواں معمول ہمارے سلسلے کے مشائخ نقش یہ مراقبہ بتاتے ہیں، تو ہمارے سلسلے میں مراقبے کا بس طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس طرح ڈوب جائیں کہ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ بس یہ سوچ لیا کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، اب اس آواز کو سننے کی کوشش میں بیٹھے رہیں، تو 10-15 منٹ جتنی دیر بیٹھے ہوئے اس کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے، اس کو مراقبہ کہیں گے۔ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ سنت ہے ہی نہیں، سنت سے ثابت ہونے کی ضرورت ہی کیونکہ سنت ہے ہی نہیں، نہ یہ فرض ہے، بلکہ یہ ایک مشائخ نے ایک طریقہ سکھایا ہے، یہ ایک دوائی کی مانند ہے جو کہ ڈاکٹر جو ہے وہ پرسکرائب کرتا ہے اپنے پیشنٹس کو زمانے کے احوال اور پیشنٹس کی ضروریات کے مطابق۔ اس مراقبے سے فائدہ ہوا، لوگوں کو بہت زیادہ اپنی روحانی بیماریوں کے اوپر قابو پانا آسان ہوا، تو اس وجہ سے مراقبہ جو ہے وہ آگے بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ کل پانچ معمولات ہو گئے، اور چھٹا معمول رابطہ شیخ کہلاتا ہے، جس کے ساتھ بھی اپنا اصلاحی تعلق بنائیں، کسی شیخ کے ساتھ ان کے ساتھ پھر اپنے یعنی دین کو سیکھنا، سمجھنا، اور اپنی ذاتی زندگی کے اندر کیسے اپلائی کرنا ہے، خاندان کے اندر، گھر کے اندر کیسے اپلائی کرنا ہے، یہ سب جو ہے وہ رابطہ شیخ کے معمول میں سیکھ لیا جاتا ہے۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما۔ اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما۔ اے اللہ، ہم چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا۔ اے اللہ، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، فتنوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، قرضوں سے، مرضوں سے حفاظت فرما، قلت سے، علت سے حفاظت فرما، ذلت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، ایمان حاصل ہونے کے بعد اس کو کھو دینے سے حفاظت فرما، شک سے حفاظت فرما، شرک سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، نفاق سے حفاظت فرما، برے اخلاق سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے ایمان کی، ہمارے آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ایمان کو سب سے اہم چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ایمان کی حفاظت سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے عقائد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری جان، مال، عزت، آبرو، سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، گھر بار کے کاروبار کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، فتنہ دجال سے حفاظت فرما، فتنہ مال سے حفاظت فرما، فتنہ مال سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، بوڑھی عمر کے فتنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، آسانیوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، جو بھی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ، آپ سب کے حالات سے ہم سے زیادہ واقف ہیں۔ اے اللہ، سب کی ضروریات سے آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں۔ اے اللہ، آپ اس کائنات کو چلانے والے ہیں، ہر ایک کی ضرورت کو پوری کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، آپ صرف خالق نہیں ہیں، بلکہ آپ رب السماوات والارض ہیں۔ اے اللہ، آپ اپنے بندوں کی ضروریات، اپنے بندوں کی خواہشات، اپنے بندوں کی حاجات، اے اللہ، آپ سے زیادہ اور کوئی واقف نہیں ہے۔ اے اللہ، یقیناً ہمارے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں، اے اللہ، جو بھی پریشانیاں ہیں، چاہے انفرادی نوعیت کی ہوں یا اجتماعی نوعیت کی ہوں، اے اللہ، گھریلو نوعیت کی ہوں یا قومی نوعیت کی ہوں، اے اللہ، یقیناً آپ کی نافرمانی کی وجہ سے یہ پریشانیاں آئی ہیں۔ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی، اے اللہ، کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے پریشانیاں آئی ہیں. اے اللہ ہمیں بات کی سمجھ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں غلطیوں پہ توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ نیک بننا چاہتے ہیں جبھی تو یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں, ورنہ آج جمعہ کا یہاں پہ چھٹی کا دن ہوتا ہے, آج بچوں کو لے کر کے کہیں بھی جا سکتے تھے, پارک بھی جا سکتے تھے. اے اللہ دکاندار دکانوں کے اندر خریداری کے لیے بھی جا سکتے تھے. اے اللہ بہت سارے مواقع تھے جہاں پہ یہ لوگ جا سکتے تھے. اے اللہ کوئی تو وجہ ہے کہ جس نے آ کر کے یہاں پہ لاکھ بٹھایا ہوا ہے. اے اللہ یقیناً ہمارے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, بس ایک آپ کا نام لگا ہوا ہے, مشائخ کی نسبت لگی ہوئی ہے. اے اللہ جس کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں, اے اللہ ان آنے والوں کو اپنے شان کے مطابق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی محبت میں سے وافر حصہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے دشمنوں سے اور ان کے دشمنوں سے ان کے آل اولاد کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ آپ نے نیک عمل کرنے کی جو بھی توفیق عطا فرمائی ہے یقیناً آپ ہی کی طرف سے ہے. اے اللہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کر سکیں. اے اللہ یقیناً آپ کی دی ہوئی توفیق ہے جس سے کچھ بھی کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں, لیکن اے اللہ اس توفیق کے بعد ڈر لگتا ہے کہ آپ کو ہمارے ان نیک اعمال کی بھی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ اس کی قبولیت کے بغیر فائدہ نہیں ہوگا. اے اللہ آپ ہمارے ساتھ قبولیت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ قبولیت کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ قرآن مجید کے اندر آپ کے اعلان سے ڈر لگتا ہے, آپ نے اعلان فرما دیا انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ اللہ تعالیٰ تو تقوی اختیار کرنے والوں سے ہی قبول کرتا ہے, اور انما کا حصر بھی اس کے ساتھ لگا دیا ہے کہ صرف اور صرف تقوی والوں سے ہی قبول کرتا ہے. اے اللہ اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو تقوی کی رتی بھی اپنے اندر نہیں پاتے ہیں. اے اللہ گناہوں سے بچنا, آنکھوں کی حفاظت کرنا, زبان کی حفاظت کرنا, کانوں کی حفاظت کرنا, اے اللہ آپ کے فرائض کی پابندی کرنا. اے اللہ اس کے بغیر تو تقویٰ کا وجود ہی ممکن نہیں ہے, اور اے اللہ ہم تو فرائض کو کس طریقے سے پامال کرتے پھر رہے ہیں. اے اللہ اس کے بعد بھی اے اللہ قبولیت کی امید لگائے رکھتے ہیں. اے اللہ یقیناً یہ ہماری اے اللہ کمزوری کی علامت ہے. اے اللہ ہم بن نہیں پا رہے, اے اللہ ہم متقی بن نہیں پا رہے, گناہوں کو چھوڑ نہیں پا رہے. اے اللہ پھر بھی آپ کی ذات سے امید لگا کے بیٹھے ہیں. اے اللہ رد نہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ساتھ خصوصیت والا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ اگرچہ کہ آپ احکم الحاکمین ہیں, اے اللہ آپ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں, قادر مطلق ہیں. اے اللہ آپ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ آپ ہمیں سب کے سب اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دینے کے اوپر قادر ہیں. اے اللہ کوئی آپ سے سوال نہیں کر سکتا. اے اللہ کوئی آپ کو جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتا کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے ایسا کیوں کیا. اے اللہ آپ کائنات کے چلانے والے اور بنانے والے ہیں. اے اللہ اب تو سائنس کی باتیں پڑھ کر کے سن کر کے ہمیں اس کائنات کی وسعت اور عظمت کا کچھ ادراک بھی ہو گیا. اے اللہ ہم جب کہتے ہیں کہ اس کے بنانے والے آپ ہیں تو اے اللہ اتنا تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آپ بہت بڑے ہیں, ہماری تصورات سے بڑے ہیں. اے اللہ آپ سب سے بڑے ہیں. اے اللہ آپ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ساتھ اپنے اصولوں کو نرم فرما دیجئے. اے اللہ اس اصول کو ہمارے معاملے میں نرم فرما دیجئے. اے اللہ بغیر تقویٰ کے ہی ہمارے اعمال کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ بغیر تقویٰ کے ہی ہماری عبادتوں کو اور دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہماری ان جھوٹی زبانوں سے نکلی ہوئی دعا کو اور ہماری ان جھوٹی زبانوں سے نکلے ہوئے آمین کو اے اللہ اپنی رحمت کے سبب قبول فرما لیجئے. اے اللہ عدل کا معاملہ فرما دیا تو ہمارا کچھ نہیں بن سکتا. اے اللہ آپ فضل کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے مہربانی فرما کے ہمیں جو نسبت عطا فرمائی, امتی کی نسبت عطا فرمائی. اے اللہ ہمارے مشائخ کے ساتھ جو آپ نے نسبت عطا فرمائی, اے اللہ وہ فقط آپ کی مہربانی ہی تو تھی. اے اللہ اسی کے عوض اے اللہ ہمیں بس قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو کچھ تھا وہ آپ ہی کی وجہ سے تھا, جو کچھ ہے اچھا ہے وہ آپ ہی کی وجہ سے ہے, جو کچھ بھی اچھا ہوگا وہ آپ ہی کی وجہ سے ہوگا. اور اے اللہ ساری کی ساری برائی کے ذمہ دار ہم خود ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اے اللہ آپ تو ہر نقص سے, آپ تو ہر برائی سے, ہر کمی کوتاہی سے پاک ہیں. بے شک ہم ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور ہمارے اوپر رحم نہیں فرمایا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. اے اللہ ہمیں خسارہ پانے والوں میں سے مت بنا دیجئے. اے اللہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے مل کر یہ دعا مانگی تھی, اے اللہ ہم بھی یہاں پہ مل کر کے خواتین کی طرف, ہماری بیویاں بھی موجود ہیں, اے اللہ بچیاں بھی موجود ہیں, بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی موجود ہیں, اے اللہ ہم سب مل کر کے جمع کا صیغہ استعمال کر کے آپ سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے خود اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے. نہ شوہر نے کسی بیوی کے اوپر ظلم کیا, نہ بیوی نے کسی شوہر کے اوپر ظلم کیا, نہ کسی ساس نے اپنی بہو پہ ظلم کیا, نہ بہو نے اپنی ساس پہ ظلم کیا, بلکہ سب کے سب ظلم کا ذمہ دار ہماری اپنی ذات ہے, ہمارا اپنا نفس ہے. اے اللہ اس دعا کی تو حقیقت یہی بتلاتی ہے. اے اللہ آج ہم اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ جس طرح آپ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو معاف کر دیا تھا, اے اللہ ہم سب کو بھی معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو بھی معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے زندگی ضائع کر دی ایک دوسرے کا گریبان پکڑ پکڑ کر کے. اے اللہ اب جو ہے وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آج ہم ارادہ کرتے ہیں, لیکن اے اللہ ارادے کے اوپر کھڑے رہنا قائم رہنا یہ اپنے بس سے باہر دیکھتے ہیں. اے اللہ آپ اس کو ہمارے بس میں بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں اس کے اوپر استقامت عطا فرما دیجئے, ثابت قدمی عطا فرما دیجئے. اے اللہ توبہ کے اوپر قائم دائم فرما دیجئے. اے اللہ سچی اور سچی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے, اپنی رحمت سے ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو ہمارے عزیز و قارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے, اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے. جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو ہمارے عزیز و قارب دوست رشتہ دار یہاں موجود نہیں ہیں, اے اللہ ان سب کو بھی ان دعاؤں کے اندر شریک فرما دیجئے. اے اللہ سب کے حق میں اس کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ کرام, ہمارے مشائخ عظام کو بہترین جزائے خیر عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ موت سے پہلے ہم سب کو مرنے کی تیاری عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ سے ملاقات کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.